سب سے پہلی قسم وہ عورت ہے جسے شریعت میں صاحب عادت وقتیہ اور عادتیہ کہا جاتا ہے. صاحب کے معنی رکھنے والی، عادت معنی عادت، یعنی ایسی عادت رکھنے والی عورت جس کا وقت اور عادت مشترک ہو ہر مہینے، یعنی ایسی عورت کہ جسے ہر مہینے ایک خاص تاریخ کو خون آنا شروع ہوتا اور اگلے مہینے اسی خاص تاریخ کو خون آنا بند ہوتا. ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ان کا خون 10 دن کے اندر ان کی عادت فرض کی ہے 1 سے لے کر 7 تاریخ، خون ان کو آ گیا 1 سے لے کر 9 تاریخ، تو وہ اپنی عادت کو نہیں دیکھیں گی. اگر 10 دن کے اندر بند ہو رہا تو اس صورت میں تمام کا تمام خون حیض اور نجس خون سمجھا جائے. البتہ اگر یہ خون 10 دن سے زیادہ ہے تو اس صورت میں جتنے دن ان کی عادت ہوتی ہے عام طور پر مثلاً 7 تاریخ تک، وہاں تک وہ اپنے آپ کو نجس سمجھیں گی اور 7 کے بعد سے وہ اپنے آپ کو پاک سمجھنا شروع کریں گی. اس زمانے کی جتنی عبادتیں رہ گئی ہیں سب سے قضا کرنا واجب ہے. ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے اس مسئلے کی تفصیل میں جانا غیر ضروری ہے. دوسری عورت وہ کہ جسے کہا جاتا ہے صاحب عادت وقتی ہے، یہ وہ عورت ہے کہ جس کی عادت، یعنی خون آنے کی عادت، خون آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے ایک ہی تاریخ کو خون آنا شروع ہوتا ہے لیکن بند ہونے کی تاریخ مختلف ہوتی ہے. 5 تاریخ سے خون آتا ہے ہر مہینے، لیکن کبھی 8 کو بند ہوتا ہے، کبھی 10 کو بند ہوتا ہے، کبھی 12 کو بند ہوتا ہے، کبھی 13 کو بند ہوتا ہے. بند ہونے کی تاریخ الگ ہے، شروع ہونے کی تاریخ ایک جیسی. یہ عورت بھی کیونکہ بہت کم دنیا میں ملتی ہے اس لیے اس کے تفصیلی احکام میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. تیسری عورت جو عام طور پر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ ہے صاحب عادت عددی، یعنی وہ عورت کہ جس کی عادت، جس کا طریقہ یہ ہو کہ خون اسے ہمیشہ برابر عدد کا آتا ہو، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلاً خون اسے ہر مہینے 5 دن آتا ہے، کبھی 5 تاریخ سے شروع ہو کر 10 تاریخ تک آیا، کبھی 8 تاریخ سے شروع ہو کر 13 تاریخ تک آیا، کبھی 2 تاریخ سے شروع ہو کر 7 تاریخ تک آیا. خون آتا مختلف تاریخوں کو ہے، بند بھی مختلف تاریخوں کو ہوتا ہے، لیکن جب کبھی آتا ہے تو صرف 5 دن آتا ہے، یا صرف 6 دن آتا ہے، یا صرف 7 دن آتا ہے. اسے کہا جاتا ہے صاحب عادت عددی، اور ایسی عورت بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی عادت مثلاً 6 دن، اگر کبھی اس کی عادت سے زیادہ جسے پہلی مرتبہ زندگی میں خون آیا، جب پہلی مرتبہ خون آئے گا تو اگر خون آیا اور 10 دن کے اندر بند ہو گیا تو جب بند ہو جائے اتنے دن تک یہ عورت اپنے آپ کو نجس سمجھے. ایک لڑکی ہے، اس نے آج تک خون نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آج اسے خون آ رہا، اور آٹھ دن کے بعد، نو دن کے بعد، چھ دن کے بعد، سات دن کے بعد بند ہو گیا، یہ اس کا خون خون ہے. اگلے مہینے بھی یہی کہ چھ دن، سات دن، آٹھ دن، جتنے دن کا خون آیا اتنے دن کا خون ہے سمجھا جائے. لیکن اگر ایسی لڑکی ہے جسے آج کا خون نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا اور دس دن سے آگے نکل گئے، اب اس کی تو کوئی عادت وادت نہیں ہے کیونکہ پہلی مرتبہ ایسا خون آ رہا ہے، ایسا کیس بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اپنے رشتے دار اور سنو، یعنی ماں، خالہ، پھوپھی، بہن وغیرہ کی طرف جائے گی، ان سے پوچھے گی ان کی عادت کیا ہے. اگر سب کی عادت ایک جیسی ہو تو جتنی ان کی عادت ہے اتنے دن اپنے آپ کو بھی نجیب سمجھے گی، باقی دن اپنے آپ کو پاک سمجھے گی. چودہ دن خون آیا، تمام گھر والوں کی عادت سات دن ہے، یہ سات دن اپنے آپ کو نجیب سمجھے گی، پھر پاک سمجھنا شروع کر دیں. لیکن اگر گھر والوں کی عادت مختلف ہے، ماں کو خون آتا ہے سات دن تک، بہن کو آتا ہے پانچ دن تک، خالہ کو آتا ہے چھ دن تک، ہر ایک کی عادت مختلف، اس صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ جب پہلی مرتبہ خون دے گئے تو سات دن تک اپنے آپ کو نجیب سمجھے، اس کے بعد پاک سمجھے، اور اگلے مہینے جو ہے تین دن اپنے آپ کو نجیب سمجھے، اس کے بعد پاک سمجھے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلا، یعنی تین دن تک ہمیشہ اپنے آپ کو نجیب سمجھے جب تک کہ اس کا خون دس دن کے اندر بند ہونا شروع نہ ہو جائے. پانچویں عورت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مضطربہ، یہ وہ عورت کہ جس کی کوئی عادت ہی نہیں، کبھی پانچ دن خون آتا ہے، کبھی سات دن آتا ہے، کبھی نو دن آتا ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی عادت ہے، نہ کوئی طریقہ ہے. اس عورت کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ یہ سات دن تک اپنے آپ کو، چھ یا سات دن تک اسے اختیار ہے اپنے آپ کو نجس قرار دے، باقی تمام دن اپنے آپ کو پاک سمجھے. اس کے بعد آخری عورت آتی ہے ناسیہ، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنی عادت بھول گئی، اس کی عادت تھی ہر مہینے پہلی تاریخ سے چار تاریخ تک یا پانچ تاریخ کا خون آنے کی، لیکن اب یہ بھول چکی ہے، اس مہینے سے خون آیا، اب یہ پریشان ہے کہ کتنے دن تک میں اسے ہے سمجھے، دس دن کے اندر آ رہا ہے تب تک ہے سمجھے گی، دس دن سے زیادہ ہو تو جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ حیض ہے اس کو حیض قرار دے، اتنے دن کے بارے میں اسے خیال آ جائے، اس کے بعد سے وہ اپنے خون کو خون استحاد قرار دے. یہ مسئلے اتنے کلیئر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے تو صرف یہ کافی ہے کہ صاحب عادت ادبیہ جو عام طور پر ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی ہیں، جب ان کا خون دس دن سے بڑھے تو ان کو صرف اتنا بتا دیا جائے کہ اپنے عادت کے خون کو، عادت کے دنوں کے برابر خون کو حیض کا خون سمجھیں، اس کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھیں، تمام عبادتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، ورنہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ سے مرتکب ہوں گے. اب یہ سوال آتا ہے کہ جتنے ابھی ہم نے قسمیں بتائیں، ابھی سوال پوچھا گیا اس سے متعلقہ، اب تک ہم نے جتنے قسمیں بتائیں اس کے اندر یہ ہے کہ چھ دن یا سات دن وہ اپنے آپ کو نجیب سمجھے، اس کے بعد پاک سمجھنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ اب یہ کیا تھے، پہلے غسل کرے گی سات دن کے بعد، اس کے بعد پاک سمجھے گی، ایسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اس کی تھوڑی تفصیل ہم نے پچھلی دفعہ بتا دی تھی کہ ایک عورت ہے اس کی عادت سات دن، اس کو اب سات دن سے زیادہ آٹھویں دن بھی خون آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ خون دس دن کے اندر بند ہو جائے گا تو یہ تمام کا تمام خون نجیب خون سمجھا جائے گا، دس دن سے آگے بڑھے گا تو اس کو سات دن جو عادت ہے اتنے دن حیض کا خون ہوگا، باقی خون پاک خون ہوگا. تو اب اگر آٹھویں دن خون آ گیا تو اس کے لیے واجب ہے کہ انتظار کرے دس دن، آٹھویں دن دیکھے، نویں دن دیکھے، دسویں دن دیکھے، اس کے بعد گیارہویں دن دیکھے، اگر یہ خون گیارہویں دن تک چل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سات تاریخ کے بعد پاک ہو گئی تھی، چنانچہ آج ہی جا کر غسل کرے گی، اور سات تاریخ کے بعد جتنی نمازیں اور جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں سب کی قضا اس کو کرنا ہے. اور اگر یہ سات تاریخ کے بعد خون کا سلسلہ چلا تو یہ ابھی غسل نہیں کرے گی، اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھے گی، بلکہ بیٹھی رہے گی. اگر آٹھ تاریخ پر چلا، نو تاریخ پر چلا، دس تاریخ پر چلا، بیچ میں بند ہو گئے تو یہ تمام کی تمام کیونکہ نجس دن تھے، اس لیے اب اس کے لیے کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، بلکہ اسی حالت کے اندر ہی اپنے آپ کو چھوڑ دے. نماز نہیں، روزے کی پتہ تو ہے، کوئی نماز نہیں ہے، اسی حالت میں اپنے آپ کو چھوڑ دے، بعد میں جا کر غسل کر. لیکن اگر دس دن سے آگے بڑھا تو گیارہویں دن فوراً غسل کرنا واجب، اور واجب غسل کے فوراً بعد یہ اپنی نماز وغیرہ پڑھنا شروع کرے گی اس طریقے کے مطابق جو ابھی آتا ہے. حیض کے بعد دوسری چیز عورت کو ہوتی ہے نفاس، اور یہ نفاس وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہمارے یہاں کی تمام عورتیں غلط فہمی کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتی ہیں، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والے بچے کی زندگی پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں. اس لیے کہ روایات صحیحہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو آنے کے بعد کے شروع کے چند دن اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. جیسا اسے ماحول ملتا ہے، غیر شعوری طور پر وہی چیز اس کی روح کے اندر اتر جاتی ہے. اگر وہ بچہ اس دنیا میں آیا اور اس نے دیکھا کہ چالیس دن تک اس کی ماں نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ عبادت کی، نہ طہارت کی، نہ پاکیزگی کی، تو اس صورت کے اندر چاہے بعد میں یہ عورت غسل کرنے کے بعد جو کچھ بھی کرے، لیکن ابتدائی چالیس دن کیونکہ اس نے نجاست میں گزار دی، اور روایت یہی ہے کہ چالیس دن تک جو انسان ایک حالت پر رہے پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، چنانچہ اگر ماں 40 دن تک نجس رہے تو اس کے بعد اس کے بچے کے اندر بھی نجاست کا جذبہ اور مذہب سے دوری اور عبادت کو ترک کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی تمام تر ذمہ داری بچے کے ساتھ ساتھ اس ماں کے اوپر جاتی ہے اور اس ماں کے ساتھ ساتھ اس گھر والے کے اوپر جاتی ہے کہ جس کو مسئلہ پتہ ہے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کے بچے کی پیدائش ہوتی، جب عورت کے یہاں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو اس کے بعد اس کے جسم سے خون نکل سکتا ہے، اس کے پیشاب کے مقام سے خون نکل سکتا ہے. یہ خون جو بچے کی ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد آئے خون نفاس کہلاتا ہے، اور یہ خون بھی نجس ہے اور اس خون کے زمانے میں بھی عورت پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن اس خون کے سلسلے میں شریعت کا انتہائی واضح طور پر حکم ہے کہ یہ خون زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آ سکتا ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر خون کا سلسلہ عورت کے جسم سے جاری تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اب نجس نہیں رہی بلکہ پاک ہو چکی ہے. اب جو خون آ رہا ہے اس خون کو نفاس کا خون نہیں سمجھا جائے گا. نفاس ایک ایسا خون جو بچے کی پیدائش کے وقت جیسے ہی بچہ جسم سے نکلتا ہے اسی وقت خون نکلنا شروع ہوتا ہے، یا اس وقت نہیں آتا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 5 دن بعد، 7 دن بعد، 9 دن بعد آتا. زیادہ سے زیادہ 10 دن کے اندر اندر اسے آ جانا چاہیے. 10 دن کے آگے یہ خون کبھی نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر عورتیں 40 دن تک بچے کے پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو نجس سمجھتی ہیں اور 40ویں دن غسل کیا جاتا. یہ فعل حرام ہے، گناہ ہے کبیرہ ہے کہ 40 دن تک انسان نماز کو چھوڑے رکھے بلا وجہ، بغیر کسی شرعی مسئلے. جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن آ سکتا ہے، اور 10 دن آنا بھی یقینی نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل خون نہ آئے. بالکل خون نہ آئے تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی عورت پر نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. خون اگر 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے آتا ہے تو جب خون کا سلسلہ بند ہو عورت کے لیے واجب ہے کہ فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے. بہرحال ابھی تو اس خون کی تعریف کہ یہ خون بچے کی پیدائش کے ساتھ یا بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے. یہ خون کم از کم 1 منٹ کے لیے بھی آ سکتا ہے، 2 منٹ کے لیے بھی آ سکتا ہے، 3 منٹ کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے آئے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا اور پیدا ہونے سے پہلے عورت کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا. یہ خون جو بچے کی ولادت سے پہلے عورت کے جسم سے نکلے نفاس کا خون نہیں ہے، اور اس خون کی بنا پر عورت اپنے آپ کو نجس نہیں سمجھ سکتی ہے، کسی عبادت کو ترک نہیں کر سکتی. واجب یہ ہے کہ عورت اسی وقت عبادتوں کو ترک کرے کہ جب یہ خون بچے کے ساتھ ساتھ یا بچے کے بعد آ جائے. یہ خون چونکہ شریعت میں 10 دن سے زیادہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اسی لیے جو ہمارے یہاں روایت ہے، تاریخی روایت، تو اس کے اندر الفاظ یہی کہ جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی تھی تو ان کی والدہ جناب شہر بانو حالت نفاس میں تھی اور اسی زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا. چنانچہ تمام علماء نے اس سے متفقہ طور پر یہ فتویٰ نکالا ہے کہ جب چوتھے امام کی عمر 10 دن کے اندر اندر تھی اسی زمانے میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اس کے اتفاقی مسئلہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ یہ خون کبھی بڑھ ہی نہیں سکتا. اگر کبھی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ یہ خون 10 دن سے زیادہ ہو جائے، عورت کے جسم سے خون آنا شروع ہوا، 5 دن، 7 دن، 9 دن، 10 دن، 12 دن، 13 دن چلتا ہے، اب اس صورت میں اگر 10 دن سے زیادہ یہ خون بڑھا ہے تو اب پھر عورت کے لیے واجب کہ حیض کے ایک مسئلے کو نکالے اور یہ دیکھے کہ حیض میں اس کے خون آنے کا کیا طریقہ، ہر مہینے اسے کتنے دن خون آتا ہے، جتنے دن خون آتا نفاس کے خون کو بھی اتنا ہی دن سمجھے، اس کے بعد اپنے آپ کو پاک سمجھنا شروع کر دے. وضاحت کر دیں، مثلا ایک عورت کو 12 دن خون آیا، اگر 10 دن کے اندر اندر یہ خون رہتا تو سارا کا سارا خون نفاس کا خون ہوتا، عورت نجس ہوتی، اس کے لیے اپنے آپ کو بعد میں پاک کرنا، غسل کرنا واجب ہو جائے. لیکن یہ خون 12 دن یا 13 دن چلا، اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کو عام طور پر زندگی کے عام معمولات میں حیض کا خون کتنے دن آتا تھا. اگر اس عورت کو مثلا 6 دن خون آتا ہے ہر مہینے، نفاس کا خون اس کے 12 دن ہو گیا، تو یہ 6 دن تک اپنے آپ کو نجس سمجھے اور 6 دن کے بعد سے جتنی عبادتیں چھوٹی ہیں سب کی قضا کرنا یہ شروع کر دیں. یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے نفاس کے خون میں، اور اس وقت یہ واجب ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ پہلے یہ دیکھے کہ اس کی گھر والی یا اس کے گھر کے رہنے والی عورت حیض کی کس درجے کے اندر آتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے مطابق اسے مسئلہ بتایا جائے. یہ واجبات میں داخل ہے، اس کو غفلت سے، سستی سے یا کاہلی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب عورت کے جسم سے نفاس کا خون آنا شروع ہو جائے تو ہر وہ چیز جو حیض کی حالت میں عورت کے لیے حرام ہے اس حالت میں بھی حرام ہو جائے گی. یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر بیٹھ کر اعتکاف نہیں کر سکتی، شوہر اس کے ساتھ کسی حالت میں بھی صحبت نہیں کر سکتا. ایسی عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی، ایسی عورت اپنے جسم کے کسی حصے کو اللہ، رسول یا معصومین کے نام سے قصد نہیں کر سکتی، ایسی عورت قرآن کریم کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، ایسی عورت امام کے حرم میں یا مسجد میں جا تو سکتی ہے لیکن خیر نہیں کرتی، ایسی عورت مسجد میں نہ کوئی چیز اٹھا سکتی ہے، نہ رکھ سکتی ہے، نہ پھینک سکتی ہے، اور ایسی عورت وہ چار آیتیں نہیں پڑھ سکتی کہ جن کو سننے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے اگر آقائے کوئی کی تقلید میں، اور ایسی عورت وہ چار پورے کے پورے سورے نہیں پڑھ سکتی چاہے ان کی وہ والی آیت ہی کیوں نہ ہو جس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا اگر وہ آقائے کو نہیں کی تقلید میں، ایسی عورت کے جس کو یہ خون آ رہا ہے جب یہ خون کا سلسلہ بند ہو جائے تو جتنی نمازیں اس نے چھوڑی تھی اس حالت میں تو نمازوں کی قضا نہیں، لیکن جتنے روزے اس نے چھوڑے تھے اس کے بعد اسے اس کی قضا کرنا پڑے گا، ایسی عورت سے اس کا شوہر اگر صحبت کرے تو فعل حرام، لیکن اگر کر لے تو اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب. اس کے بعد ہماری گفتگو ہوتی ہے آخری قسم پر، عورت کی حیض اور نفاس کے علاوہ عورت کے جسم سے جو بھی خون نکلے اس کا نام ہے خون استحاضہ. یہ خون بیماری کا خون ہے، ہر صحت مند عورت عام طور پر صحت مند عورتوں کو نہیں آتا، لیکن یہ مسئلہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر بھی کچھ ایسے لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہ جن کی بیویوں کو یہ مرض ہے اور ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آ رہا تھا جب ان کو بتایا گیا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم سمجھا کر تھوڑی تفصیل سے بتا دیں تاکہ بات اچھی طرح سے اس کے ذہن کے ذہن میں واضح ہو جائے. استحاضہ وہ خون ہے کہ جو حیض اور نفاس کے علاوہ عورت کے جسم سے نکلے، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، عام طور پر یہ زرد زرد سا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. حیض کا خون بتایا گیا تھا کہ سرخ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے، یہ اس کے بالکل الٹ زرد زرد ہوتا ہے، بہت پتلا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ خون سے یہ جسم سے نکلتا ہے خون، لیکن نہ اچھال کے ساتھ نکلتا ہے جوش مار کر، اور نہ ہی جب نکلے تو اس وقت عورت کو کوئی جلن محسوس ہوتی، جبکہ حیض کے اندر جو خون نکلتا ہے وہ اچھال کے ساتھ بھی نکلتا ہے اور جب نکلتا ہے تو عورت ایک جلن بھی محسوس کرتی. یہ اس خون کی صفتیں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ خون میں یہی صفتیں پائی جائیں، کبھی یہی استحاضہ کا خون ہوتا ہے اور اس میں بالکل وہی صفتیں ہوتی ہیں جو حیض کے خون میں ہوتی ہیں. مثلا جو مسئلہ گزرا کہ ایک عورت 12 دن تک اگر خون اس کے جسم سے آ رہا سارا خون ایک جیسا تو 6 دن تک حیض سمجھے گی جتنی اس کی عادت ہے، باقی استحاضہ سمجھے گی. وہی ایک ہی جیسا خون چلا آ رہا لیکن اس کے باوجود 6 دن کے بعد وہ اپنے خون کو استحاضہ سمجھے گی. تو استحاضہ کی یہ علامتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ علامتیں اس کے اندر موجود ہیں. استحاضہ کے خون کی کوئی حد نہیں ہے، ایک دن بھی آ سکتا ہے، دو دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، 2 مہینے بھی آ سکتا ہے، 2 سال بھی آ سکتا ہے، 10 سال بھی آ سکتا ہے. استحاضہ کا خون ہر عورت کو آ سکتا ہے، چاہے جوان ہو، بوڑھی ہو یا نابالغ. حیض کے خون میں آیا تھا کہ نابالغ لڑکی کو کبھی حیض کا خون نہیں آئے گا، اور غیر سید عورت کو 50 سال کے بعد کبھی حیض کا خون نہیں آئے گا. لیکن استحاضہ کا خون 5 سال 7 سال کی لڑکی کو بھی آ سکتا ہے، استحاضہ کا خون 55 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی عورت کو بھی آ سکتا ہے. ہر وہ خون جو حیض کے علاوہ وہ استحاضہ ہے، اس کی کوئی حد موجود نہیں. استحاضہ کی ہماری شریعت میں 3 قسمیں ہیں، حیض والی عورت کی 6 قسمیں بتائی گئی تھی، استحاضہ والی عورت کی 3 قسمیں ہیں، لیکن یہ قسمیں حیض کے مقابلے میں بہت آسان ہیں. اتنا تو آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ جب عورت کو حیض کا یا استحاضہ کا یا کوئی خون آتا ہے تو اس وقت وہ خون کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے اپنے پیشاب کے مقام میں روئی وغیرہ رکھ لیتی ہے اور اس کے اوپر پٹی باندھ دیتی ہے تاکہ یہ خون باہر نکل کر کپڑوں کو خراب نہ کرے. استحاضہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے قلیلہ جو قلیل سے نکلا یعنی کم، جسے کم خون آ رہا، ایک کا نام ہے کثیرہ جو کثیر سے نکلا یعنی جسے بہت زیادہ خون آ رہا، ایک کا نام ہے متوسطہ جو متوسط سے نکلا یعنی جسے نہ بہت کم آئے نہ بہت زیادہ. اب اس کے پہچاننے کا معیار کیا ہے اور اس میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے. استحاضہ قلیلہ یعنی وہ عورت جسے استحاضہ کا خون آ رہا ہے لیکن بہت کم آ رہا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ عورت اپنے پیشاب کے مقام میں روئی وغیرہ رکھتی ہے اور روئی کے اوپر پٹی وغیرہ باندھتی ہے تاکہ روئی نہ گرنے پائے. اگر وہ خون جو اس کے جسم سے آ رہا روئی کے اوپر لگے لیکن روئی کے اندر داخل نہ ہو بلکہ روئی کا وہ سرا کہ جو عورت کے پیشاب کے مقام کے اندر ہے صرف اتنے حصے پر خون لگے، باقی نہ روئی کے اندر آئے نہ روئی کے دوسری طرف پہنچنے پائے، تو ایسی عورت کا نام ہے استحاضہ قلیلہ جسے کم خون آ رہا. اگر خون روئی کے اندر روئی کی طرف لگے پھر روئی کے اندر گھس جائے پوری روئی تک پہنچ جائے لیکن روئی سے نکل کر پٹی تک نہ پہنچے، جس کا نام ہے متوسطہ یعنی عورت کو نہ بہت کم خون آ رہا ہے نہ بہت زیادہ. اور اگر اتنا خون آ رہا ہو کہ پوری روئی میں خون لگ جائے اور روئی سے نکل کر باہر جو عورت نے پٹی باندھ رکھی روئی کو روکنے کے لیے اس پٹی تک پہنچ جائے, اس پٹی پر بھی خون کے دھبے لگ جائیں, تو ایسی عورت کا نام ہے استحاضہ کثیرہ, اور ان تینوں کا حکم الگ الگ. استحاضہ جس عورت کو آئے نہ تو یہ نماز چھوڑ سکتی ہے نہ یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, یہ عورت مسجد میں بھی جا سکتی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے, اور ایسی عورت سے اس کا شوہر صحبت بھی کر سکتا, خون کا سلسلہ بھی جاری ہو اور شوہر صحبت بھی کر سکتا. لیکن تھوڑے دیر کے احکامات ہیں, جب تک کہ یہ احکامات پر عمل نہ کرے گی اس وقت تک اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں. آج ہم استحاضہ خلیلہ سے اپنی گفتگو شروع کر دیں. پھر یاد رہے کہ حیض کے علاوہ ہر خون جو عورت دیکھتی ہے اس کا نام خون ہے استحاضہ. خاص طور پر بچے کی ولادت کے بعد اگر 10 دن کے بعد عورت کے جسم سے خون آ رہا تو وہ خون استحاضہ ہے, اور یہ عام طور پر ہمارے یہاں کی عورتوں کو ہوتا ہے, چنانچہ یہ مسئلہ انہیں بتانا انتہائی ضروری. اب استحاضہ خلیلہ یعنی وہ عورت جسے خون آ رہا, اس نے پٹی رکھی, اس نے روئی رکھی, پٹی باندھی, تھوڑی دیر کے بعد گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اس نے دیکھا تو پتا چلا کہ خون جو ہے وہ روئی کے ایک طرف لگا ہے, روئی کے اندر نہیں گھسا. یہ عورت اپنے آپ کو استحاضہ خلیلہ سمجھے گی, اور اس کے لیے چار باتوں پر عمل کرنا واجب ہے جب یہ نماز پڑھنا چاہے. پہلی یہ بات کہ ہر نماز کے لیے, ہر وہ نماز جو عورت پڑھنا چاہتی ہے, ہر نماز کے لیے واجب ہے کہ یہ اپنی روئی کو تبدیل کرے, روئی کو نکال کر پھینکے اور دوسری روئی رکھے. ہر نماز کے لیے اس کے لیے واجب. ظہر کی نماز پڑھی, ایک روئی رکھے, عصر کی نماز پڑھے گی, واجب یہ ہے کہ پہلی روئی کو نکال پھینکے, دوسری روئی رکھے, اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے. چاہے دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لیں تب بھی اس کے لیے واجب ہے کہ ہر نماز کے لیے روئی کو نکال کر پھینکے. اور اگر عورت سنت نماز بھی پڑھنا چاہتی تو اس صورت میں سنت نماز کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ روئی کو تبدیل کرے. چاہے سارا سلسلہ ایک ساتھ ہو, بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز پڑھنا چاہتی ہے, مغرب کی سنت پڑھنا چاہتی ہے, عشاء کی نماز پڑھنا چاہتی ہے, اب اس کے لیے واجب یہ ہے کہ چار مرتبہ اپنی روئی تبدیل کرے. ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے لیے, ایک مرتبہ مغرب کے پہلے دو رکعت کے نافلہ کے لیے, پھر مغرب کے دوسرے دو رکعت کے نافلہ کے لیے, پھر عشاء کی نماز. تو خلاصہ یہ کہ ہر نماز کے پڑھنے کے وقت عورت کے لیے روئی کا بدلنا واجب ہے. دوسرا حکم یہ کہ اگر عورت کے پیشاب کے مقام پر خون لگ چکا, روئی نکالنے میں روئی تبدیل کر لیں, تو اس کے لیے واجب ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے پیشاب کے مقام کو بھی صاف کرے. لیکن اگر اس نے پیشاب کے مقام کو پاک کر لیا, نئی روئی رکھی, پٹی باندھی, اس کے بعد نماز پڑھی, اور اب اس کو یقین ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یقین ہے کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ رہی تو اتنی دیر میں خون جو ہے وہ میرے پیشاب کے مقام پر نہیں لگا ہوگا, تو اب اس کے لیے پیشاب کے مقام کو دھونا پڑے واجب نہیں. خلاصہ سن لیجیے کہ ہر اس وقت جب اس کا پیشاب کا مقام خون سے نجس ہو جائے اس کے لیے واجب ہے کہ جا کر اسے پاک کرے اگر نماز پڑھنا چاہتے. تیسرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کرے. چنانچہ اگر ظہرین کی نماز پڑھے گی تو اسے دو وضو کرنا پڑیں گے, ایک ظہر کی نماز کے لیے, ایک عصر کی نماز کے لیے. اور چوتھا حکم اس کے لیے یہ کہ وضو کر کے فوراً نماز پڑھے. اس نے فرض کیا 12:30 بجے وضو کیا, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی عورت آ گئی باتیں کرنے لگی, اور عورتوں کی باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہوتی ہیں کیسی ہوتی ہیں, چنانچہ 1 بجے یا 1:30 بجے اسے ہوش آیا, اب یہ مصلی کے اوپر کھڑا ہونا چاہتی ہیں. تو اب وہ وضو جو اس نے 15 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے, آدھے گھنٹے پہلے کیا تھا, وہ وضو جو ہے غلط ہے, دوبارہ اسے وضو کرنا پڑے گا. تو واجب یہ ہے کہ وضو کرے اور جا کر مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھے. نماز ختم ہوئی فوراً آئے, دوبارہ وضو کرے, پھر جا کر عصر کی نماز پڑھے. تو چار باتیں ایسی عورت کے لیے واجب ہیں کہ ہر نماز کے وقت اپنی روئی کو تبدیل کرے, ہر نماز کے وقت اپنے پیشاب کے مقام کو دیکھے اگر نجس ہے تو اسے پاک کرے, ہر نماز سے پہلے وضو کرے, اور ہر نماز کے وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے. وضو اور نماز میں فاصلہ دے دیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے. اس کے بعد آتی ہے وہ عورت جو استحاضہ متوسطہ. یہ عورتیں اگر اپنے ان احکامات پر عمل کر لیں تو ان کے لیے کوئی چیز حرام نہیں رہتی ہے, ان کا شوہر صحبت بھی کر سکتا ہے, یہ عورت بھی ہر کام کر سکتی ہے. لیکن اگر ان احکامات پر عمل نہ کریں تو اس صورت میں بہت سی چیزیں ان کے لیے حرام ہو جائیں گی, جن کی تفصیل آئندہ ہفتے آئے گی. اب یہ دو مسئلے صرف رہ گئے ہیں عورتوں کے مسائل میں, اور اس کے بعد آئندہ ہفتے گفتگو بالکل ختم ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم معاملات کے موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. استحاضہ متوسطہ دوسری عورت ہے. اس کی پہچان یہ کہ اس نے اپنے پیشاب کے مقام میں روئی رکھی, خون روئی کے ایک طرف لگا جو پیشاب کے مقام کے اندر ہے, اور خون روئی کے اندر داخل ہو گیا. داخل ہو کر روئی کے دوسری طرف پہنچا یا نہ پہنچا, بہرحال روئی کے اندر خون پہنچ چکا ہے کافی دور. ایسی عورت کے لیے بھی 5-6 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جب نماز کا وقت آ جائے. پہلی یہ چیز کہ وہی ہر نماز کے لیے یہ اپنی روئی کو تبدیل کرے گی. دوسری یہ چیز کہ پیشاب کا مقام اگر نجس ہو تو اسے پاک کرے گی. تیسری یہ چیز کہ ہر نماز سے پہلے ایک وضو کرے گی، چوتھی یہ چیز کہ وضو کے فوراً بعد نماز پڑھے۔ چار وہی باتیں جو قلیلہ کے لیے تھیں، وہی چار باتیں اس کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک پانچویں بات اس کے لیے بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دن میں ایک مرتبہ اسے غسل کرنا ضروری، اور وہ غسل کیا جائے گا صبح کی نماز سے پہلے۔ صبح کی نماز پڑھنا چاہتی ہے، اب اس سے پہلے یہ چار باتوں پر عمل کرے گی۔ پٹی اس نے بدلی، پیشاب کے مقام کو پاک کر لیا، وضو کر لیا، وضو کے فوراً بعد نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے واجب ہے کہ ایک غسل بھی کرے دن میں ایک مرتبہ صبح کی نماز سے پہلے۔ جب یہ غسل کر لے گی اس کے بعد یہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور جو اس کو وضو کرنا ہے صبح کی نماز سے پہلے کا، اسے اختیار ہے، چاہے پہلے وضو کرے پھر غسل کرے، پہلے غسل کر لے بعد میں وضو کرے، لیکن دونوں کام اسے کرنا، اور اس کے فوراً بعد جا کر نماز پڑھنا۔ لیکن ظہرین سے پہلے کسی غسل کی ضرورت نہیں، بلکہ دو وضو کرنا پڑیں گے، ظہر سے پہلے ایک، عصر سے پہلے، اسی طرح دو وضو کرنا پڑیں گے، ایک مغرب سے پہلے ایک عشاء سے پہلے۔ تو ایک چیز اس کے یہاں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کا خون اس سے زیادہ ہے پہلی والی عورت سے، اس لیے اس کے لیے واجب یہ تمام مسئلے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور تقریباً ہر خاندان میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ عورتیں کہ جنہیں ولادت کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ ایسی عورت اپنے وضو کے ساتھ ایک غسل بڑھا لے گی نماز صبح سے پہلے۔ اگر صبح کی نماز سے پہلے غسل نہ کر سکے جان بوجھ کر یا بھولے سے، تو نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن پھر واجب یہ ہے کہ ظہرین سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے غسل کرے۔ اس وقت بھی غسل نہ کرے تو واجب یہ ہے کہ مغربین سے پہلے غسل کرے، اور اگر مغربین سے پہلے بھی غسل نہیں کیا تو اس کی دن کی تمام نمازیں باطل ہو سکتی ہیں۔ دن میں ایک مرتبہ غسل کرنا ہے جو صبح کی نماز سے پہلے کرنا ہے، لیکن اگر نہ کرے تب مغربین سے پہلے اور ظہرین سے پہلے بھی کر سکتی ہے، کم از کم ایک غسل دن میں یہ مکمل کر لے، اور اگر بالکل نہیں کرے گی تو اس صورت میں یہ نجس رہے گی اور اس کے لیے عبادت انجام دینا حرام ہو جائے گا۔ اب آخری عورت کثیرہ بچی، اس کے ساتھ دو مسئلے بچے اور یہ احکامات بالکل مکمل ہو گئے۔ طلاق کے توقع بجائے دو ہفتے یا ایک ہفتے کے، یہ سلسلہ تقریباً چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن اب یہ اختتام کا سلسلہ ہے، آئندہ ہی ہفتے سے معاملات پر گفتگو شروع ہو جائے گی، یا آئندہ ہفتے کیونکہ اسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہوگی، اس لیے ہم عبادت کا کوئی اور چھوٹا سا مسئلہ لے لیں گے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ 19 رجب سے یہ سلسلہ معاملات کے موضوع پر چلے گا، اور جتنی تقریریں شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے پہلے ہمیں ملیں گی، کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معاملات پر گفتگو ہو جائے، تاکہ اگر یہ سلسلہ بند بھی کرنا پڑے رمضان کے بعد تو معاملات کے موضوع پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہو۔ ضرور لیجیے محمد علی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل کثیر ہو، اور جتنا کثیر ہو، جتنا کثیر شیطان کا عمل تھا، لیکن اس کے باوجود نیت صحیح نہ ہو تو اس تمام کے تمام عمل کو بیکار کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات کا پھر تذکرہ کرتا چلوں کہ عمل بیکار کرنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خدا کی نماز پڑھیں، خدا کے روزے رکھیں غلط نیت اور غلط جذبے سے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو کوئی صلہ نہیں دے گا، نہیں، خدا کی بارگاہ سے صلہ ضرور ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی احسان کرنے والے کے صلے کو اس تک نہ پہنچائے، ملتا ضرور ہے، چاہے انسان غلط نیت سے عبادت کرے، چاہے انسان غلط نیت سے اللہ کے کام کرے، صلہ اسے ضرور مل کر رہے گا۔ اسی لیے سید نعمت اللہ جزائری جو علامہ مجدی کے شاگرد ہیں، یہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال کافی عرصے سے موجود تھا کہ ہم اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہ اختیار نہیں جو اختیار شیطان کو خدا نے دیا ہوا۔ اور یہ اعتراض بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ خدا نے آخر شیطان کو اتنی کھلی چھٹی اور اتنا اختیار کیوں دے دیا کہ جو دل چاہے کرے، جیسا دل چاہے کرے، ہزاروں مقامات پر ایک وقت میں پہنچ جائے، جسے چاہے بہکا دے، کائنات کی جس طاقت کو چاہے اپنی مرضی سے حرکت دے سکے، ہمیں یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا، اور مسلسل یہ خیال تھا، میرے ذہن میں یہ مسئلہ صاف نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ میں اپنے استاد علامہ مجلسی کے پاس پہنچا، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا تو علامہ مجلسی نے جواب دیا کہ اے میرے شاگرد، میرے ذہن میں بھی ایک زمانے میں یہی خیال اور الجھن تھی، لیکن اس کے بعد آٹھ میں امام کی ایک حدیث میری نظر سے گزری، اور اس حدیث کو دیکھ کر مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ حدیث یہ تھی کہ جب شیطان نے خدا کی اتنی عبادت کی کہ خدا نے اس کی تمام قوم کو تباہ کر دیا، لیکن خود شیطان کے بارے میں حکم دیا کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں لایا جائے اور معلم الملکوت بنا دیا جائے، اس وقت شیطان آسمانوں میں جا رہا تھا، اس نے جگہ جگہ یہ لکھتے ہوئے دیکھا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے آپ اللہ کے لیے کام نہ بھی کریں، نماز پڑھیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ہم تو زکات نکالیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تب بھی یہ یاد رکھیے اصول کہ آپ کو سلا ملے گا۔ شیطان نے یہ دیکھا، چنانچہ شیطان نے خدا کی عبادت کی۔ اب شیطان کو جتنی قدرت ملی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف اس کی اس عبادت کا صلہ ہے کہ جو اس نے لاکھوں سال کا خدا کی عبادت کر کے حاصل کی تھی۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ شیطان جیسا مردود درگاہ لیکن اس کی بھی لاکھوں سال کی عبادت کو ضائع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی عبادت کا اسے یہ صلہ دیا گیا کہ اس کو اختیار ہے کہ جب تک کہ دنیا قائم ہے تم دنیا کے اندر ہر طرح سے تصرف کر سکتے ہو، تو وہ خدا کہ جو شیطان تک کو اس کی عبادت کا صلہ دیتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں فراموش کر دے اور ہماری عبادت کا صلہ نہ دے؟ اگر ہماری عبادت اللہ کے لیے نہیں ظاہری طور پر ہے تب بھی ہمیں صلہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر ہمیں دولت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، عزت مل سکتی ہے، اور اگر ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے تو آخرت کا صلہ تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی صلہ ملے گا۔ تو خدا یہ فرما رہا کہ میری صحیح اور اصلی عبادت وہ ہے کہ جو صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ کی جائے، جب تک کہ نیت صحیح نہ ہو، جذبہ صحیح نہ ہو، عبادت کرنا خدا کی بالکل بیکار ہے۔ لیکن خالی نیت اور جذبہ بھی کام نہیں آتا جب تک کہ انسان اس نیت اور جذبے کے اوپر عمل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص خدا کا انتہائی فرما بردار بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کے ہر حکم کو مانتا ہوں اور خدا کی توحید کا قائل ہوں، میں اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی محبت کو ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اس کی یہ محبت اور اس کی یہ نیت بھی بیکار ہے۔ صلہ ملے گا لیکن معمولی صلہ ملے گا، تو نیت بہتر ہو اور عمل جب وجود میں آ جائے اس کے بعد انسان ایک پکا اور مکمل مومن بنتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات سے یہ امتحان لینے کے لیے کہ کیا واقعا ہم خدا کی توحید کے قائل ہیں یا قائل نہیں، ہمیں بہت سے ایسے حکم دیے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا امتحان لیا جائے۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ ہم توحید کے تصور کو دل میں رکھیں اور خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن شکر کے سلسلے میں شرط یہ لگا دی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو پہلے لوگوں کا شکر ادا کرو جن کے ذریعے اللہ نے تمہیں نعمت دی تھی۔ اگر تم ظاہری طور پر نعمت دینے والے کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو یقیناً تم کبھی بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ شکر یہ نہیں ہے کہ آپ شکرن للہ کہتے رہیں، شکر یہ ہے کہ انسان کے دل سے شکرن للہ کی آواز نکلے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے تم اس ظاہری وسیلے کا شکر ادا کرو کہ جس نے تم تک خدا کی نعمت کو پہنچایا ہے، اس کے بعد تم خدا کے شکر کے مرحلے میں پہنچ سکو گے۔ اس لیے انتہائی تاکید ہے کہ جو شخص بھی تمہارا کام کرے اس کا شکر ادا کرو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے، نہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کا شکر ادا کیے جاؤ اس بندے کو بھول جاؤ، اور نہ یہ کہ تم بندے ہی کا شکر ادا کیے جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ، نہیں، اس طرح سے شکر کرو کہ بندے کا شکر ادا کرو لیکن یہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق خانہ خدا کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، اصحاب کا حلقہ امام کے چاروں طرف تھا، اتنے میں ایک صاحب آتا ہے اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتا ہے، امام نے اس کے سوال کو سنا اور سننے کے بعد مٹھیاں بھر کی اشرفیاں نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی اسے اشرفیاں ملی اس نے امام کو دیکھا اور اس کے بعد خدا کا شکر ادا کیا کہ شکراً للہ جس نے اس پردیش کی حالت میں مجھے اتنی بڑی نعمت دی، اور اس کے بعد کہا کہ مولا آپ نے یہ تو دے دیا ہے لیکن کتنا ہی بہتر ہو کہ خدا کے نام پر آپ مجھے کچھ اور عطا کریں۔ یہ سن کے امام نے اور مٹھی بھر کے اشرفیاں نکالی اور نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ اس نے پھر خدا کا شکر ادا کیا، اس کا شکر سنتے ہی امام نے پھر مٹھی بھر کے اشرفیاں نکالی اور اس کے حوالے کی۔ جیسے ہی امام نے اس کے حوالے اشرفیاں کی تو اب دیکھتے ہی اس نے کہا کہ مولا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی دولت و نعمت دی۔ یہ سنتے ہی امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور اپنے صحابیوں کو لے کر اس جگہ سے چلے گئے۔ سائل پھر امام کے پیچھے یہ جھگڑا کہتے ہوئے دوڑا کہ مولا آپ مجھے کچھ اور عطا کیجیے، لیکن امام نے صرف نرمی سے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اے شخص تجھے اتنا مل چکا ہے کہ تیری حاجت پوری ہو جائے، اب مزید اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے اصحاب امام نے حیران ہو کے امام سے سوال کیا کہ مولا اتنا تو آپ نے اسے پہلی ہی مرتبہ دے دیا تھا، اس کے باوجود دو مرتبہ اسے اور دیا، لیکن چوتھی مرتبہ اسے دینے سے آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ تو امام نے کہا کہ پہلے تین مرتبہ اس نے خدا کا شکر ادا دیا تھا، اس لیے میں نے اسے نعمت پر نعمت دی، لیکن جب اس نے خدا کو بلا کر صرف میرا شکریہ ادا کیا تو اس کے بعد اب یہ قابل نہ رہا کہ میں اس کی کوئی خدمت کر سکوں اور اسے کسی قسم کی نعمت دے سکوں، تو اللہ کا شکر تو مقدم ہے۔ کبھی انسان کا کسی انسان کا اس طرح سے شکر ادا نہ کریں کہ اللہ کو بلا دیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے اس طرح سے نہ ہو جائیے کہ اللہ کے بندوں کو بلا دیں، اور کسی امتحان کے لیے کہ کیا واقعا ہم خدا کی عظمت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، خدا نے یہ کہا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم یہ کرو کہ جو ظاہری خدا ہیں ان کی اطاعت کرو، اگر تم مجھے رازق مانتے ہو تو پہلے یہ کرو کہ جو تمہارے ظاہری رازق ہیں تم ان کا شکر ادا کر کے دکھا دو، اگر تم رب العالمین کو مانتے ہو تو پہلے جو تمہارے ظاہری طور پر رب ہیں تم ان کی اطاعت ہو ان کی فرما برداری کر کے دکھا دو، اگر اس امتحان سے کامیاب نکلے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کو بھی رب مانتے ہو، خدا کو بھی رازق مانتے ہو، خدا کو بھی خالق مانتے ہو، لیکن اگر ظاہری خالق ظاہری رازق اور ظاہری رب کی عبادت و اطاعت نہ کر سکے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ توحید بالکل ناقص ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه شيئا وبالوالدین احسانا، تیرے خدا نے تجھے پہلا حکم تو یہ دیا کہ تو خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، اور اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ نہیں اپنے والدین پر احسان کرتا رہے، اس لیے کہ حقیقی خالق تو خدا ہے لیکن ظاہری خالق ہمارے والدین ہیں، حقیقی رازق خدا ہے لیکن ظاہری ہمیں رزق دینے والے ہمارے والدین ہیں، حقیقی رب ہمارا خدا ہے رب یعنی پالنے والا لیکن ظاہری طور پر ہمارے رب ہمارے والدین ہیں، تو جب تک کہ ہم ظاہری خالق و ظاہری رازق و ظاہری رب کے احکامات کو نہ مانیں گے، ان کی ہدایت نہیں کریں گے، ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی ہم سچے دل سے اپنے حقیقی خالق کی بھی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ اس لیے انتہائی تاکید کے ساتھ یہ حکم آیا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر خدا نے کسی کو معافی نہیں دی، اور ان تین باتوں پر ہر ایک کو عمل کرنا ہے۔ پوچھا گیا پانچویں امام سے کہ مولا وہ کون سی تین باتیں ہیں، تو امام نے کہا کہ اکرام الضیف ولو کافرا، مہمان تمہارے گھر میں آئے تو اس کی عزت کرو چاہے آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر بھی آئے تب بھی رعایت نہیں ہے بلکہ اس کی عزت اور اس کا احترام واجب ہے۔ وہ بر بالوالدین، والدین کے اوپر نیکی کرنا، ولو کان کافرین، چاہے دونوں کافر کے کافر کیوں نہ ہو تب بھی تمہارے لیے واجب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور تیسرا حکم ہمسائے کی رعایت، چاہے کافر ہی تمہارے پڑوس میں رہتا ہے تب بھی واجب ہے کہ اس کے حقوق کی رعایت کرو۔ اور دوسرے مقام پر امام پنجم ہی کا ارشاد ہے کہ تین ایسی عبادتیں ہیں کہ جس کے بارے میں خدا کا وعدہ ہے کہ اس کا صلہ آخرت میں تو ملے گا ہی لیکن دنیا میں بھی یقیناً ان کا صلہ ملے گا۔ یوں تو ہر عبادت کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ کے لیے کی جائے تو اللہ آخرت میں صلہ دے گا اور دنیا میں بھی دے سکتا ہے، لیکن تین ایسے عبادتیں کہ امام پنجم یہ کہہ رہے کہ میں ضامن بنتا ہوں کہ تمہیں آخرت میں بھی صلہ ملے گا اور دنیا میں بھی صلہ ملے گا، اور اس طرح سے ملے گا کہ دنیا کا بدلہ آخرت کے انعام میں سے کسی قسم کی کمی واقع نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سی تین عبادتیں، تو امام نے کہا پہلی عبادت تو یہ کہ خانہ خدا کا حج کرنا جبکہ واجب ہو چکا ہو، آخرت میں جو انعام ملے گا وہ ملے گا لیکن یہ امام پنجم کی ضمانت کے خانہ خدا کا حج کرو، جتنا خرچہ تم نے اٹھایا ہے اس سے دو گنا اور بعض روایات میں یہ ہے کہ دس گنا اسی دنیا میں ملے گا۔ دوسری چیز والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو تو آخرت کا صلہ تو اپنے مقام پر ہے لیکن امام کا وعدہ کہ دنیا کا صلہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا صلہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور مل کر رہے گا، اس لیے کہ ضمانت لینے والے تمہارے امام ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، کہ خیرات کرو اس کے بعد یقین کر لو کہ یقیناً اس دنیا کے اندر خدا تمہیں اس کا صلہ ضرور دے گا۔ تو یہ والدین کے جن کے ساتھ اگر انسان بہتر سلوک کرے تو امام پنجم کی ضمانت کہ ہاں میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں دنیا میں صلہ ملے گا، یہ والدین کے جن کے بارے میں امام پنجم کا احتیاط کہ اگر کافر ہوں تب بھی تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے احکامات کو مانتے رہو، یہ والدین کے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه شيئا، کہ دیکھو پہلا حکم تو یہ ہے کہ خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اگر احسان نہیں کیا تو تم کیسی ہی عبادتیں کیوں نہ کرو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ امام محمد جب کسی ایسے آدمی کو مسجد نبوی میں دیکھتے تھے کہ جس سے اس کی ماں یا اس کا باپ ناراض ہو، اور بھیجتے تھے کہ مسجد میں کھڑا ہے, جماعت کی پہلی صف میں موجود ہے, ہر عبادت کو انتہائی خلوص کے ساتھ بجا لا رہا ہے, تو امام اسے دیکھتے ہی آہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ افسوس, یہ جتنی بھی عبادتیں کرے اس کی تمام کی تمام عبادتیں بیکار ہیں جب تک کہ والدین کو راضی نہ کرے گا. اسی لیے کتاب ماں فی القبور کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ انسان اگر والدین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو عبادتیں تمام کی تمام بھری رہ جاتی ہیں, بیکار نہیں ہوتی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بیکار نہیں ہوتی, لیکن اس وقت تک عبادتیں معلق رہتی ہیں جب تک کہ والدین کی رضا مندی نہ آ جائے. جب والدین کی رضا مندی آئے گی اس کے بعد عبادتیں آگے بڑھ کر اپنا اپنا ثواب پہنچاتی. تو ماں فی القبور کے اندر مصر کے ایک نامور مصنف کا یہ واقعہ موجود ہے کہ مصر کا وہ مصنف نقل کرتا ہے اور یہ تقریباً ساتویں صدی ہجری کی بات ہے. وہ یہ نقل کرتا ہے کہ میں تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتا تھا اور ہر وقت میرا کام یہ تھا کہ کتابوں پر کتابیں لکھتے جاؤں, لیکن شہرت زیادہ ہو چکی, کتابیں زیادہ مقبول ہو چکی, اس لیے آنے جانے والے, ملنے جلنے والے دوست اور رشتے دار آتے تھے, آ کر بات چیت کا سلسلہ دراز کر دیتے تھے. چنانچہ مصنف نے جب اپنی ایک نئی کتاب لکھنا چاہی تو یہ ارادہ کیا کہ کسی ایسے مقام پر چلنا چاہیے کہ جہاں کوئی جان پہچان والا آ کر مداخلت نہ کرے اور میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنی اس کتاب کو مکمل کر سکوں. یہ سوچ کر اس نے اپنے ذہن میں ان تمام مقامات کا تصور پیدا کیا کہ جہاں کوئی اسے پہچان نہ کرے. تو ذہن میں بالکل ایک اچھوتا خیال آیا کہ چلنا چاہیے اور قبرستان میں چل کے کسی قبر کے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کتاب لکھنا چاہیے, وہاں سے یقین کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آ کر مداخلت کر سکے. یہ تصور کر کے اپنے مقام سے چلا اور اپنی عادت بنا لی کہ روزانہ صبح و سویرے شہر کے قریبی قبرستان میں جاتا اور شام کے وقت جب کتاب کا ایک بڑا حصہ لکھ لیتا تو اس وقت واپس آتا. کام انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ چل رہا تھا. ایک مرتبہ قبرستان میں پہنچا, جب پہنچا تو یہ دیکھا کہ وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر کتابیں لکھا کرتا ہے اس درخت کے قریب بالکل ایک نئی اور تازہ قبر بنی ہوئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہی کسی مردے کو لا کر دفن کر دیا گیا. دیکھتے دیکھتے آدھی ہو چکا تھا, کوئی توجہ نہ کی بلکہ اپنی کتاب لکھنے کے اندر مشغول ہو گیا. کتاب لکھ رہا اور لکھنے والے جانتے ہیں کہ جب مشغول ہوتے ہیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ لکھتے لکھتے آنکھیں اٹھائی تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اندھیرا چھا چکا ہے اور اتنا اندھیرا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. نماز کا وقت قریب آ رہا تھا, اس مقام سے جانے کے بجائے یہیں نماز پڑھنا بہتر سمجھا. وضو کر کے کھڑا ہوا قبر کے قریب اور نماز پڑھنے لگا. نماز اختتام تک پہنچی کہ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. آواز کان میں پڑی, نگاہیں اٹھا کر چاروں طرف قبرستان میں دیکھا کہ اس وقت رات کی تاریکی اور رات کی تنہائی میں یہ کون ہے کہ جو قبرستان میں کھڑا ہوا چیخ رہا. چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا, حیران و پریشان تھا. بیٹھ کر تعقیبات میں مشغول ہے کہ دوبارہ چیخنے کی آواز آتی ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور پھیلانے کے بعد یہ دعا کی کہ بار الہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیخنے والا کون ہے اور یہ چیخ کہاں سے آ رہی ہے. اسی حالت میں تھا کہ ایک مرتبہ غنودگی چھا گئی اور غنودگی چھاتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نگاہیں زمین کے آر پار جا رہی ہوں اور سب سے پہلے نگاہ پڑی اسی تازہ قبر کے اندر اور یہ منظر دیکھا کہ قبر کے اندر چاروں طرف آگ ہی آگ ہے اور اس آگ کے اندر لوہے کی ایک زنجیر ہے جو آگ کی شدت سے سرخ ہو رہی ہے اور سرخ ہو کر تپ رہی ہے اور لوہے کی یہ زنجیر قبر کے مردے کے جسم کے چاروں طرف باندھی گئی ہے. قبر کا مردہ اس کے اندر جکڑا ہوا ہے اور لوہے کی زنجیر کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے زنجیر پر کوئی چیز رینگ رہی ہے. جب زیادہ غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر سر سے پیر تک کانپ اٹھا کہ زنجیر کے ساتھ ساتھ کچھ سیاہ بچھو رینگ رہے ہیں جو جاتے ہیں, جانے کے بعد مرنے والے کے جسم پر حرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جسم پر کاٹتے ہیں. جہاں پہ کاٹتے ہیں پہلے تو وہاں کا گوشت کالا پڑ جاتا ہے, کالا پڑنے کے بعد گل گل کے گرنے لگتا ہے, نیچے سے ہڈی نمودار ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد گوشت پھر صحیح ہوتا ہے, پھر بچھو ڈنک مارتا ہے اور عذاب کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. یہ منظر دیکھا سر سے پیر تک کانپ اٹھے اور کانپنے کے ساتھ ہی جیسے ہی کانپ کر آنکھ کھلی تو اسی قبرستان کے اندر اپنے آپ کو پایا. حیران و پریشان کہ قبر کی حالت یہ بتا رہی کہ مرنے والا آج ہی قبر کے اندر آیا ہے اور آنے کے ساتھ ہی ابھی ابھی مغرب کا وقت گزرا ہے. آنے کے ساتھ ہی اتنا سخت عذاب, اتنا شدید عذاب کہ آگ کے اندر تپی ہوئی لوہے کی زنجیر کے ساتھ رینگتے ہوئے سیاہ بچھو اور ان بچھوؤں کا زہر ڈر رہا سانپ رہا گھبرا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ہے کہ اس مرنے والے نے ایسا کون سا قصور کیا. آخر ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ غالباً تاریخ صلات ہوگا، تبھی تو اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے. یہ خیال کر کے اٹھا، پاکستان کے محافظ سے اس مرنے والے کے گھر کا پتہ دریافت کیا. اس نے محلے کا نام بتایا، محلے نے پوچھا اور تحقیق کرتے کرتے اسی کے گھر تک پہنچا. گھر تک پہنچنے کے بعد جب سوال کیا کہ یہ کیا کون تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ کون تھا. لوگوں کا جب جواب سنا تو یقین نہیں آیا. پتا چلا کہ پنج وقتہ نمازی تھا اور نماز بھی گھر میں نہیں پڑھتا تھا، بلکہ گزشتہ 20 سال سے جماعت کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی تھی. پتا یہ چلا کہ روزے دار تھا اور صرف واجب روزے نہیں رکھتا تھا، بلکہ رجب و شعبان و رمضان متواتر 3 مہینوں کے روزے رکھا کرتا تھا. پتا چلا کہ حاجی تھا اور ایک مرتبہ حج نہیں کیا بلکہ 7 مرتبہ حج کر کے واپس آیا. وہ حج کے جس کے سلسلے میں روایت یہ ہے کہ حج کر کے آنے والا گناہوں سے اسی طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ. پتا چلا کہ خیرات دیا کرتا تھا اور اتنی خیرات دیا کرتا تھا کہ اپنی لاکھوں کی جائیداد خدا کی راہ میں خیرات کرتے کرتے ختم کر لی. سنتا جاتا ہے یہ شخص اور حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے. اتنا مقدس، اتنا پرہیزگار، اتنا زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا اور اس کے باوجود اس کے اوپر اتنا سخت عذاب. جب اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہے کہ جو عبادت میں تھوڑا کم ہو گیا ان کے عذاب کی کیا کیفیت ہوگی. حیران و پریشان قبرستان میں واپس آیا. صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، واپس آیا، قبر کے کنارے پہنچا، ہاتھوں کو پھیلایا اور وہی وقت جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اس وقت کی دعا لامحالہ قبول ہوتی ہے کہ جب نماز صبح کا وقت آنے والا ہو، رات ختم ہو رہی ہو، ہاتھوں کو پھیلایا اور ہاتھوں کو پھیلا کے ایک مرتبہ دعا کی کہ بار الہ مجھے کم از کم اتنا پتہ چل جائے کہ مرنے والے کا قصور کیا تھا تاکہ میں خود بھی اس سے بچوں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کروں. ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قبر پھٹتی ہے. قبر کا مردہ باہر نکلا اور اس حالت میں نکلا کہ وہی سر سے پیر تک زنجیر ہے، چہرے پر تکلیف کے آثار ہیں. قریب آیا، قریب آ کے کہا کہ اے شخص پوچھ کیا پوچھنا ہے، مجھے چند لمحوں کی مہلت دی گئی ہے. سوال رکھا کہ بتا تیرا قصور کیا ہے، تو بتایا کہ ہاں میرا قصور یہ ہے کہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا. بچپنے کے اندر میرے والدین نے مجھے گاؤں سے شہر بھیجا تاکہ میں یہاں پر روزگار کے مواقع زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنا اور والدین کا پیٹ پال سکوں گا. میں شہر آیا، شہر آ کر میں نے محنت شروع کی، لیکن جب خدا نے مجھے دولت زیادہ دے دی تو اس کے بعد میرے ذہن سے والدین کا خیال مٹ گیا. میں ماہانہ انہیں کچھ رقم بھیج دیا کرتا تھا، ماہانہ ان کی امداد کر دیا کرتا تھا، لیکن قبر میں آ کر مجھے یہ پتا چلا کہ والدین بوڑھے والدین ہیں. وہ اپنے ہر کام کاج کے لیے کسی کے محتاج ہیں، کوئی وہاں پر نہیں جو ان کا کام کاج کر سکے. خود بھی بڑھاپے کے مارے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد ہانپتے کانپتے اپنے کام کرتے جاتے ہیں، اور ہر کام کے کرنے کے ساتھ ہی جب تکلیف بڑھتی ہے تو میرے لیے ان کے دل سے بس دعا نکلتی ہے. اس لیے قبر میں پہنچنے کے بعد میری یہ حالت ہوئی. یہ صاف دیکھتے ہی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ محلے میں گیا، اس کے رشتے داروں سے اس کے آبائی گاؤں کا پتہ پوچھا اور گاؤں تک پہنچا. خود غور کریں، وہ بیٹے کے جو اپنے والدین کو چند روپے یا چند 100 روپے دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا احسان اتار دیا ہے. یا ان تک کی یہ حالت ہے کہ اگر والدین ان کے حق میں بھی بد دعا کریں تو اس پر یہ عذاب ہوگا. تو وہ بیٹے کے جو بالکل اور یکسر اپنے والدین کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کی شریعت کے اندر کیا حالت ہوگی. گاؤں کے اندر پہنچا، پہنچنے کے بعد والدین سے ملاقات کی، دیکھا کہ انتہائی ضعیف ہیں. گاؤں کے کچھ لوگ مدد کر رہے ہیں، کھانا وانا لے کے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں گے؟ دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ ہم کس طرح سے اسے معاف کر سکتے ہیں. 15-20 سال ہو گئے اس حالت میں کہ ہر کام ہمیں اپنے ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے، جبکہ حالت یہ کہ ہم بغیر سہارے کے اٹھ بھی نہیں سکتے، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. یہ سننے کے بعد اس نے قبر کا تمام واقعہ بیان کیا. والدین پھر والدین سے دل نرم پڑا اور کہا کہ جب اتنا سخت عذاب ہے تو کیا ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کے قصور کو معاف کر دیا؟ جو کچھ اس نے اب تک برداشت کیا وہی بہت ہے. یہ سنتے ہی واپس آیا، انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ رات ہوتی ہے اور رات شب جمعہ کی رات تھی. شب جمعہ آئی، قبرستان میں پہنچا، کہاں کا لکھنا کہاں کا پڑھنا انتظار کر رہا ہے کہ رات چھا جائے تو خدا سے دعا کروں، شاید آج بھی خدا میری دعا کو پورا کر لے. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار دنیا والوں کی عبرت و نصیحت کے لیے خدا کی طرف سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں. رات جا گئی، ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کی، ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کر رہا ہے. یہ غنودگی میں وہی قبرستان دیکھا جہاں بیٹھا تھا. اب نگاہیں بار بار قبر کی طرف اٹھ رہی ہیں لیکن آج نگاہیں قبر کے اندر نہیں پہنچ پا رہی ہیں. منتظر ہے کہ قبر پھٹے گی تو شاید اس سے کوئی بات چیت ہو, لیکن وہاں بھی بالکل سناٹا ہے, حیران و پریشان ہے کہ آخر خدا کو اگر مجھے دکھانا نہیں تھا تو اس قبرستان میں کیوں پہنچایا. اتنے میں نگاہ پڑی سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے, انتہائی حسین و جمیل نوجوان سن کی پوشاک پہنے ہوئے اس کے قریب آیا. قریب آ کر سلام کیا, سلام کر کے اس سے لپٹ گیا اور کہا کہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا ہوں. یہ شخص حیران و پریشان اسے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے, میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں, احسان کرنا تو بہت بڑی بات ہے. تو مسکرا کے جواب دیا کہ میں وہی مردہ ہوں جسے آپ نے کل رات کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا تھا, لیکن جہاں آپ نے میرے والدین سے معافی طلب کی ویسے ہی جیسے ہی میرے والدین نے معاف کیا ویسے ہی میں نے دیکھا کہ عذاب خدا برطرف ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے مجھے اپنے ساتھ لے کے ایک ایسے مقام تک گئے جہاں دنیا کی ہر نعمت مہیا تھی. جب آج آپ نے دعا کی تو میں نے خدا سے کہا کہ بار الہ میں اپنے اس مفصل سے ضرور ملاقات کروں گا. چنانچہ خدا نے مجھے آپ سے ملاقات کا موقع دیا اور میں یہ خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ اگر اب آپ کوئی بڑا گناہ نہ کریں تو خدا نے آپ کے لیے بھی جنت کے اندر ایک محل کا وعدہ کیا ہے, اس لیے کہ آپ نے ایک برادر ایمانی کا کام کیا اور اسے عذاب سے نجات دلائی تھی. تو حقیقت یہی ہے کہ تمام کی تمام عبادتیں چاہے وہ نماز ہو یا روزہ, حج ہو یا زکات و خیرات, اس وقت تک فائدے مند نہیں جب تک کہ انسان کے والدین اس سے خوش نہ ہوں. اور اگر انسان اپنے والدین کو خوش رکھے تو بعض اوقات بہت سی قلیل عبادتیں بھی بہت زیادہ انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اگر انسان کسی برادر ایمانی کی مدد کرے اس کے کسی گناہ کو معاف کروانے میں تو خدا کی طرف سے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. تو جو بات آپ یہاں پر سنیں اگر آپ اس نیت سے دوسروں تک پہنچائیں کہ وہ بھی گناہ سے باز رہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس کے گناہ کے معاف کرانے میں اس کے شریک بنیں. چنانچہ خدا کا وہی وعدہ آپ کے لیے بھی ہے بشرط یہ کہ سچے دل سے آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. تو والدین کا اتنا بڑا مقام, اتنا زبردست مقام کہ امام قنجم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ خدا کسی سے راضی ہے یا راضی نہیں تو جا کے والدین سے سوال کرو, اگر والدین کہہ دیں کہ ہاں ہم اس مومن سے راضی ہیں تو سمجھ لینا کہ خدا بھی ضرور راضی ہوگا. لیکن یہاں پہ پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے یہاں حقوق یا انعامات اسے ملتے ہیں کہ جس نے کچھ کوشش کی ہو. والدین کے جو اتنے حقوق بتائے گئے کیا ہر اس والد کے لیے ہیں کہ جس نے ایک بیٹے کو پیدا کر کے چھوڑ دیا چاہے کچھ کرے یا نہ کرے, یا شریعت کے اندر والدین کی بھی قسمیں ہیں. کچھ والدین ایسے ہیں کہ جن کے حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے اور کچھ والدین ایسے ہیں کہ جن کا کوئی حق واجب نہیں ہوتا ہے, بلکہ الٹا بیٹے قیامت کے دن ان کا گریبان پکڑ سکتے ہیں اور خدا کے سامنے لے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ بار الہ باپ تو بیٹوں کو آپ کیا کرتے تھے, آج ہم اپنے والدین کو آپ کرنے کے لیے آئے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا. تو والدین کو اتنے حقوق صرف اس لیے نہیں ملے کہ انہوں نے بیٹے کو پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیا, بلکہ ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے. جب تک کہ وہ اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دے اس وقت تک انہیں یہ حقوق نہیں مل سکتے. اور والدین کی کیا ذمہ داری ہے یہ انشاءاللہ آئندہ تقریر سے ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا. آج کی تقریر تو تقریباً تمہیدی تقریر تھی. اب والدین کی ذمہ داری جسے وہ انجام دے اس کے بعد پھر ان کے وہ حقوق کی شریعت انہیں دلاتی ہے. اور آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی کہ جو ابھی والدین بن چکے ہیں یا چند سالوں کے اندر والدین بننے والے ہیں, تو آپ کے لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا تو خیال رکھیں, لیکن ان سے زیادہ آپ کو اپنے بیٹوں کا خیال رکھنا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے کہ جو شریعت نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو ان بیٹوں کی طرف سے وہ حقوق ملیں گے. تو پہلے آپ کام کیجیے پھر حق ملتا ہے. اور کیا کام ایک والدین کو کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ دور کا تاریخ کا موضوع ہوگا. اس کے بعد پھر ہم والدین کے حقوق کے موضوع پر آ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوا. جو حضرات جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں اور جو سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال آج کی گفتگو سے متعلق ہے تو آپ غالباً تفاری نہیں سن رہے تھے کہ حیض اور استعادہ کا فرق یہ ہے کہ حیض تو خون کی چند خاص علامتیں کیفیت میں بتائی ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے. اور عام طور پر آج اس فرق کو یہ محسوس کریں گے, لیکن ہر عورت اس فرق کو پہلا اقدر جیسے ہی محسوس کر لیتی ہے کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے. عام حالت کے اندر صحت مند عورت کے لیے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ اتنے دن تک حیض سمجھے اس کے بعد استحاضہ سمجھو. کل شریعت کا یہ حکم کہ اتنے دن تک یہ سمجھو اس کے بعد یہ سمجھو, یہ حکم بتا رہا ہے کہ حیض اور استحاضہ میں ظاہری اعتبار سے کوئی فرق کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ خون جو پہلے عورت نے خون دیکھ لی, یہ خون اگر تین دن سے آگے نکل گیا تو اب یہ حیض قرار پائے گا. یہ فون تفصیل سے آگے بڑھا تو یہ فون استحادہ بن جائے گا اور کوئی ظاہری جواب سے ایسا فرق نہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں آ جائے، لیکن انشاءاللہ زمانہ آپ کو سمجھا جائے گا.